الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین یا ارحم الراحمین. گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے پانچویں حصے کے بارے میں بھی اپنی تمہیدی گفتگو مکمل کر لی تھی. پھر اس کا درس اول جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے اس کے بارے میں بھی ابتدائی گفتگو بھی ہو گئی تھی اور پہلی تین آیات کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں. سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات پہلے ذہن نشین کر لیں اور وہ یہ ہے کہ تربیت کا یہ اصول ہے کہ جو بھی کسی شخص کے کسی مربی کسی معلم کے زیر تربیت ہو اس کے لیے کسی وقت تنبیہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تحدید کی بھی ہوتی ہے، زجر اور ملامت کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جوئی، حوصلہ افزائی، ترغیب اور تشویق یہ بھی لازمی ہے. یہ دونوں پہلو ضروری ہیں اور ان میں ایک بڑے توازن کی ضرورت ہے. اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو یہ کہ نتائج برعکس نکل سکتے ہیں، منفی اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر نرمی ہی نرمی ہو، سختی نہ ہو، تب بھی جو زیر تربیت نوجوان ہیں ان کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہے. سختی ہی سختی ہو اور نرمی نہ ہو، تب بھی بغاوت کے جذبات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک طرف ترغیب و تشویق اور دل جوئی، حوصلہ افزائی یہ بھی موجود رہے اور مسلسل رہے، اور دوسری طرف تنبیہ و تحدید بھی ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو، گرفت بھی ہو، ٹوکا اور ٹوکا بھی جائے، اور زجر و ملامت کی ضرورت ہو تو اس کا بھی حق ادا کیا جائے. چنانچہ احادیث نبویہ کا ایک مجموعہ ہے جس کا عنوان ہی ہے الترغیب والترہیب. وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو مختلف معاملات میں یا ترغیب کا پہلو ان میں ہے اور یا ترہیب، ترغیب رغبت سے بنا ہے، رغبت دلانا کسی اچھے کام کی طرف، شوق دلانا، رغبت دلانا. اور ترغیب رحب سے بنا ہے جس کے معنی خوف ہے، اسی سے رحبانیت کا لفظ بنا ہے. رحبان وہ ہوتے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف جو ہے اس کا غلبہ ہو جاتا. تو ان دونوں کے مابین ایک توازن کی ضرورت ہے. اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، بلکہ تقریباً پورا رکوع جو ہے سورہ عنکبوت کا پہلا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آلٹرنیٹلی ترغیب و تشویق یا تنبیہ و تہذیب، اس کے مضامین آ رہے ہیں بڑے توازن کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم نے پہلی آیت کا مطالعہ کر لیا تھا، وہ آیت مبارکہ حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اگرچہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہمارے اس منتخب نصاب کے دائرے سے خارج ہے. تاہم کچھ بنیادی معلوماتی باتیں میں گزشتہ نشست میں آپ سے گوش گزار کر چکا ہوں. اس کے بعد کی دو آیات آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں ترغیب کا انداز تھا، انذار کا، ترغیب کا، زجر کا، ملامت کا. یہی وجہ ہے کہ اس کے آغاز ہی میں بڑا مغایرت کا انداز ہے، اس لیے کہ محب اور محبوب کے مابین جو تعلق ہوتا ہے، اگر محبوب کی طرف سے التفات نہ ہو، براہ راست خطاب نہ ہو، تو یہی در حقیقت اس کی ناراضگی کا سب سے بڑا اظہار ہے. اللہ تعالی محبوب ہے، اہل ایمان محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں. ان کی شان ہی قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کی ذات سے. اب اللہ تعالیٰ ہی ان کا تذکرہ کر رہا اور صیغہ غائب میں کر رہا ہو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ چھوٹ جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، پرکھا نہ جائے گا، ان کو تھوک بجا کر دیکھا نہ جائے گا؟ جبکہ ہمارا تو یہ مستقل قاعدہ رہا ہے، ہمارا یہ قانون رہا ہے، ہماری یہ مستقل سنت رہی ہے کہ جو ان سے پہلے آئے اس کوچے میں، اس میدان میں، اس وادی میں، جنہوں نے بھی قدم رکھا، جنہوں نے بھی کہا آمنا باللہ، ہم نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا. ولقد فتنا الذین من قبلہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تو لازمن جان کر رہے گا ظاہری اعتبار سے، یعنی ظاہر کر دے گا، مبرہن کر دے گا، علم نشرہ کر دے گا ان لوگوں کو بھی کہ جو سچے ہیں اپنے دعوے ایمان میں، اور ان کو بھی کہ جو جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان بن گئے. ان آیات کے ضمن میں ایک بات تو میں نے واضح کر دی کہ ان میں زجر اور ملامت کا انداز ہے، مغایرت کا انداز ہے. دوسرے یہ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت قرآن مجید کی روح سے انسان کی حیات دنیاوی کا بنیادی فلسفہ ہی ابتلاء اور امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات زندگی تو ایک بہت طویل سفر ہے، پوری سے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس میں موت کا ایک وقفہ ڈال کر یہ جو تھوڑا سا حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے جسے اب حیات دنیاوی کہتے ہیں، اس کی اصل قرض و غائب کیا ہے؟ ابتلا. لیبلو وکم، بلا یبلو آزمانا، لیبلو وکم ایکم احسن عملا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے ملے جلے نطفے سے، مخلوط نطفے سے، تاکہ اسے جانچے، پرکھے، آزمائے، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا. تو اصل کو جو ہے امتحان، در حقیقت پوری زندگی جو ہے اس میں امتحان ہے، ہر دم امتحان سے انسان دوچار ہے. لیکن ان امتحانات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا امتحان، یہ مضمون وہ ہے جو میری ایک تحریر ہے حج اور عید الاضحیٰ کا فلسفہ اور ان کی اصل روح کے عنوان سے، اس میں میں نے یہ مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک امتحان، پہلا امتحان ہے انسان کی عقل و فطرت کا امتحان. وہ غیب میں رہتے ہوئے ہمیں پہچانتا ہے یا نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں واضح کر دیا گیا ابتدائی میں، الذین یؤمنون بالغیب. خالق نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، وہ پردہ غیب میں ہے، یا یوں کہیے پردہ غیب ہمارے اور ان کے، اس کے مابین حائل ہے، ہم غیب میں ہیں یا وہ غیب میں ہے. بہرحال صوفیہ کا کہنا اور فلاسفہ کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم غیب میں ہیں، کہ اون پیدا تو زیر نقابی، وہ تو بالکل ظاہر و باہر ہے، اصل میں تو اے انسان تو ہے کہ جو نقاب میں آیا ہے، حجاب میں آیا ہے، اسی حوالے سے شیخ علی بن عثمان حجویری رحمتہ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، محجوب ہم ہیں اور ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ پردہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں. بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلا امتحان جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا غیب میں رہتے ہوئے انسان اپنے عقل اور دل کی نگاہ سے اللہ کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا، آیا اسی دنیا میں الٹ کر رہ جاتا ہے بقول اقبال کہ گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دلے وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات میں. دنیا و معافی ہائی میں انسان جو ہے الٹ کر اور گم ہو کر رہ جاتا ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. یہاں رہتے ہوئے بھی دل نہیں لگاتا اس دنیا سے بلکہ دل لگاتا ہے اللہ سے خالص. یہ پہلا امتحان جس نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ گویا کہ پہلے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے پہچان لیا اپنے اصل خالق کو، اصل رب کو، اصل مالک کو. اب دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے، اس کے لیے جامع عنوان ہے ہمارے اسی منتخب نصاب کے حصہ اول کا آخری جو سبق ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات پر مشتمل ہے. اس میں دوسرا لفظ کیا آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب استقامت کا امتحان ہے. یہ استقامت در حقیقت انسان کے سیرت اور کردار کا ٹیسٹ ہے، اسٹرینتھ آف کیریکٹر. آپ نے ایک بات کو مانا، تسلیم کیا، آپ کی عقل و فطرت نے اس کی جانب رہنمائی کی، آپ کی عقل نے بھی اس کو صحیح سمجھا، آپ کی فطرت نے بھی، دل نے بھی گواہی دی، اب آپ نے اسے قبول کر دیا. اس قبول کرنے سے جو کچھ لازم آتا ہے، کسی بھی بات کو قبول کرنے سے کچھ ترک کرنا پڑے گا، کچھ اختیار کرنا پڑے گا. ترک و اختیار، جو چیزیں اس کے منافی ہیں انہیں ترک کرنا ہوگا، جو اس کے لوازم ہیں ان کو اختیار کرنا ہوگا. اس ترک و اختیار ہی میں سارا امتحان ہے. اور اسی کو ان آیات مبارکہ میں ایک لفظ استقامت سے ثابت کیا. اسی لیے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اس لفظ کے ضمن میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک صحابی نے حضور سے یہ فرمائش کی، وہ جہادی بدوی باہر سے آئے، انہوں نے کہا حضور میں کوئی لمبی چوڑی باتیں تو سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی استعداد نہیں رکھتا، مجھے تو دین میں کوئی ایک بات ایسی بتا دیجیے جسے میں پلے باندھوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر قائم ہو جاؤ. استقامت کا ثبوت جو ہے، تو یہ استقامت در حقیقت یہ ہے انسان کی سیرت و کردار کا امتحان. اس حوالے سے میں نے گزشتہ نشست میں تفصیل پیش کی ہے، اس استقامت کی یوں سمجھیے ایکسفولیشن ہوئی ہے، اس کی صورتیں اور شکلیں بدلتی چلی گئی ہیں. ابتدا میں استقامت کس بات پر تھی، رب اللہ ثم استقام، اور تو کوئی ابھی نہ شریعت کے احکام ہیں، نہ ہی ابھی کوئی خاص چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی لازم کی گئی ہے چیزیں، ابھی عوامر نہیں آئے، نواہی نہیں آئے. ایک ہی قول ہے، اگرچہ وہ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے، یہ کہ کہو لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو ایک پکچر بنائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر لیبیا کے زیر اہتمام، وہ میسنجر آف اللہ، اس کا نام کبھی کوئی اور نام بھی تھا لیکن یہ کہ بہرحال اب وہ میسنجر میسج کے نام سے شاید پہلے تھی، اب میسنجر آف اللہ کے نام سے. اس میں ایک سین ہے کہ ابو طالب کی خدمت میں وفد آیا ہے قریش کے بڑے سرداروں کا، ان میں ابو سفیان بھی ہے. تو ابو طالب کہتے ہیں ون ورڈ، ہی از ڈیمانڈنگ اونلی ون ورڈ، دیکھو میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی بڑے مطالبے نہیں کر رہا، ایک لفظ مانتا ہے، ایک لفظ. اس پر جملہ بہت ہی ذہانت پر دلالت کرنے والا جملہ ہے جو ابو سفیان کی طرف سے وہاں نقل کیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یقیناً یہ روایات میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہوگا، اس لیے کہ وہ پکچر ہر اعتبار سے اوتھینٹک تھی، واقعات اس میں صحیح تھے تاریخ اور سیرت کے اعتبار سے. تو وہ جواب یہ دلوایا گیا، دی ون ورڈ دیٹ ہی ڈیمانڈ ڈیمالشز آل دی گاڈ، وی آر ریڈی ٹو گیو ہم 1000 ورڈ. ایک لفظ کی کیا بات ہے، آپ کا بھتیجا ہم سے 1000 لفظ مانگے ہم دیں گے، لیکن جو لفظ وہ مانگ رہا ہے وہ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے. تو یہ ہے اصل میں وہ ون ورڈ، قولوا لا الہ الا اللہ. ساری استقامت جو ہے اس پر تھی. اسی کے ضمن میں وہ واقعہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ جب امیہ ابن خلف جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی، شدید ترین ایذائیں دے رہا تھا، مار رہا تھا، کوڑے لگا رہا تھا. پھر یہ کہ وہ منظر بھی سامنے لائیے کہ ان کے گردن میں ایک رسی ڈال کر اور لوگوں سے کہا گیا ہے، وہ انہیں گھسیٹ رہے ہیں جیسے کہ جانور کی لاشوں کو گھسیٹا جاتا ہے. پھر یہ کہ لا کر دھوپ میں لٹا کر، کس لٹا کر، توے کی طرح جلنے والی زمین، اور اس پر کس لیتے ہیں حضرت بلال، اور آپ کو معلوم ہے سیاہ فام رنگ ہے تو اس میں جو گرمی ہے سورج کی کس درجے شدت کے ساتھ اسرائیت کرتی ہے، اور اوپر ایک بھاری سل رکھتی گئی ہے سینے کے اوپر کے سانس بمشکل لے رہے ہیں، لیکن ایک لفظ نکل رہا ہے بار بار، احد 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 احد، ایک بس ایک، یہ ایک لفظ تھا جو مانگا گیا، احد احد، اور اسی پر استقامت تھی. لیکن اس استقامت میں جان کی بازی کھیلنی پڑ رہی، بہرحال امتحانات بعد میں بدلتے گئے، کیونکہ پھر مدنی دور میں امتحان آیا ہے وہ ذرا مختلف تھا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی دور میں صبر یک طرفا تھا، اس لیے کہ وہ جو کفارے کو رہتے تھے انہیں کوئی صبر کرنا نہیں پڑ رہا تھا، ان کی تو حیثیت تھی، وہ وہاں کے مالک تھے، مالکان دیش جنہیں کہتے ہیں، مکے کے سردار ہیں، ان کا اختیار ہے، حکومت ان کی ہے، جو چاہے کر گزرے. لہذا ساری جو ہے مصیبت جو پڑ رہی تھی وہ اہل ایمان پر پڑ رہی تھی، بالخصوص نوجوانوں پر اور غلاموں پر، اور انہیں کو صبر کرنا پڑ رہا. مکی دور میں آ کے صبر اب دو طرفہ ہو گیا، اللہ نے اہل ایمان کو چونکہ ایک لیس عطا کر دیا، ایک مرکز مل گیا ہے، ایک مورچہ ہے جو مدینے میں اب ان کا تیار ہو گیا ہے، وہاں سے وہ اب ایڈوانس کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں. تو اب گویا کہ مکے والے اور بھی ڈیفنسو ہیں، اب انہیں اپنا تحفظ کرنا پڑ رہا ہے، انہیں بھی اب جان کی بازی لگانی پڑ رہی ہے. تو اب گویا کہ دو طرفہ صبر ہے، اب صبر کا مقابلہ صبر سے ہو رہا ہے. اسی لیے سورہ آل عمران میں وہ مصابرت کا لفظ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اب تمہارا صبر اگر ان کے صبر سے بازی نہیں لے جائے گا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے صبر میں تمہارے صبر سے بڑھ جائے، اگر ایسا ہوگا تو تم ناکام ہو جاؤ گے. اب تو تمہیں صبر کا مقابلہ صبر سے کرنا ہے. چنانچہ ایک مقام پر سورہ نساء میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اگر تمہیں آج کیونکہ سورہ غزوہ احزاب نے مسلمانوں کو جو بھی شکست پہنچی تھی غزوہ احد میں، اس کا شدید رنج اور صدمہ تھا مسلمانوں کو، اس پر کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی زخم لگ چکے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں تو تمہارے یہ دشمن بھی تو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. مکے سے چل کر آئے ہیں احد کے میدان میں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے، آخر انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں کہ نہیں جھیلی، ظاہر بات ہے. اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے، ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے توقع رکھتے ہو اجر و ثواب کی، تمہیں ایمان اور یقین حاصل ہے آخرت کی زندگی پر، اس میں تمہارے لیے دائمی آرام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، انہیں تو کوئی توقع نہیں، وہ بغیر توقع کے یہ سارا صبر کر رہے ہیں، بغیر کسی اخروی امید سے یہ سب کچھ کر دکھا رہے ہیں. تو اے مسلمانوں، تمہیں تو ہزار گنا زیادہ صبر کرنا چاہیے، جبکہ تمہیں یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں اجر و ثواب دے گا. یہ ہے اصل میں مکی صبر اور مدنی صبر کے مابین جو ایک فرق واقع ہوا. بارہ پہلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں جس میں کہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، یہ اس کی سنت ثابتہ ہے، سنت مستقلہ ہے، یہ اس کا مستقل قانون. لیکن اب آگے چلیے، تیسری اور چوتھی آیت، یہ دو آیتیں جو ہیں اب ان میں کچھ دل جوئی کا انداز ہے انہیں اہل ایمان کو، جنہیں کچھ رجن اور ملامت کی گئی اور ان سے ہی کہا گیا کہ تم اگر یہ سمجھے تھے کہ بغیر آزمائش کے بس آمنا باللہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے تو یہ تمہاری غلطی تھی. لیکن اب کہا گیا، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے کہ جو یہ برے کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے، سبق یسبقو، آگے نکل جانا، کسی سے آگے نکل جانا، دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی شخص کسی کو پکڑنا چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ شخص جسے پکڑا جانا پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اتنا تیز دوڑ گیا ہے کہ پکڑنے والا جو ہے اس کو پکڑ نہیں پایا، یہ ہوگا سبق کا یسبق. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کن کی طرف، یہ ابو جہل جو حضرت عمار اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ستا رہا، ایذائیں دے رہا ہے، یا امیہ ابن خلف یا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طور سے ابھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس طور سے ستا رہا ہے، یا دیگر اور ہیں سرداران قریش جو دوسرے مسلمانوں کو بالخصوص غلاموں کو، حضرت خباب کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، دہشت بنگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں؟ سا ما یحکمون، بہت بری رائے ہے جو یہ قائم کر رہے ہیں۔ اب یہاں اگر کہ روئے سکون کون کی طرف ہے، لیکن دیکھیے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں سے۔ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بچ نکلیں گے، ان پر تو جب ہماری گرفت آئے گی بھرپور تو یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، کہیں جائے پناہ ان کو نہیں ملے گی، کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ ابھی ہماری حکمت ہے، ہم تمہاری آزمائش ان کے ذریعے کر رہے ہیں، آزما تو ہم رہے ہیں، ٹھوک بجا کر تو ہمیں دیکھنا ہے، تمہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کرنا، یہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے، پھر تمہاری تربیت اسی میں تاکہ تم پختہ ہو جاؤ۔ اگر کہیں بالفرض کوئی کھوٹ ہے تو آلائش ہے تو ان بٹیوں میں سے گزر کر وہ دور ہو جائے، صاف ہو جائے، تم کندن بن کر نکلو، ذرے خالص بن کر نکلو، یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہم نے ان کو چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ تمہیں آزما لیں، ستا لیں۔ لیکن بہرحال بچ وہ بھی نہیں سکیں گے، جب وقت آئے گا ان کی پکڑ کا تو بھرپور ان وقت رب کا نہ شدید ان نہ ہوا یوگ جو یعید، اللہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہی وہاں پر بات جو ہے، اب اسی میں دلجوئی ہے کہ یہ ستانے والے، بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے۔ چنانچہ ہوا ہے بدر میں امیہ ابن خلف کو حضرت بلال ہی نے پھر باطل جہنم کیا ہے، وہی امیہ ابن خلف جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ستایا کرتا تھا، معلوم ہوا کہ وہ پھر پانسا پلٹ گیا، حالات تبدیل ہو گئے، ٹیبل ور ٹرنڈ۔ لیکن فی الحال ہماری مشیت، ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان بھٹیوں میں سے گزرو، ان آزمائشوں میں سے نکلو، کندن بن کر اور زر خالص بن کر نکلو۔ ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ اس کی ایک اور مثال بھی نوٹ کر لیجئے، سورہ توبہ کی آیات نمبر 14 اور 15 میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے، قاتلوہم، اے مسلمانوں، اب یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیات نازل ہو رہی ہیں 9 ہجری میں، گویا کہ کم و بیش 14-15 برس کا فصل ہے، موت ہے ان آیات کے زمانہ نزول میں اور جو آیات میں اب سنا رہا ہوں ان کے زمانہ نزول میں، اس وقت کے معاملہ یہ تھا، بلکہ یہ آیات جو ہے یہ 8 کی ہے، یعنی فتح مکہ سے متصل قبل، جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا کہ اب آگے بڑھو، اقدام کرو مکے کے خلاف، اور کچھ لوگ ہچکچائے تھے، اس ہچکچانے کے مختلف اسباب تھے، بہرحال منافقین بھی تو مکے میں موجود تھے، وہ جان بچانے کے لیے ہچکچا رہے ہوں گے، کچھ ہو سکتا ہے کہ مومن ثابت جو ہے وہ بھی کسی مصلحت کے پیش نظر وہ بھی مشورہ دے رہے ہو، اس لیے کہ بہرحال بلد الحرام ہے، اس سرزمین کو خوریزی کے ذریعے سے گویا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو جائے، مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں حکم دیا گیا قاتلوہم، اے مسلمانوں سے قتال کرو، جنگ کرو، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، سزا دے گا، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان، کچھ اہل ایمان کے سینوں کو، ان کے اندر جو جلن ہے اس کو دور کرے گا، شفا دے گا، یعنی یہ کہ جن مسلمانوں کو وہ ستا رہے تھے، بعض ایسے مسلمان بھی تھے جو ہجرت نہیں کر سکے، مستضعفین من الرجال والولدان، ایسے لوگ تھے، بوڑھے ہیں سفر نہیں کر سکتے، یا یہ کہ خواتین ہیں ان کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ ہجرت کر سکتے، اب وہ ان کے ظلم و ستم کی چکی میں مسلسل دکھ رہے ہیں، ایزائیں ہیں جو جیل بھی پڑ رہی ہیں انہیں مسلسل، تو یہاں فرمایا کہ ان کے زخمی دلوں کے اوپر بھی تو ہمیں مرہم رکھنا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں تسلیم کا سامان کرنا، یشفی صدور قوم مومنین ویذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں میں جو جلن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ نکل جائے، جب وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں کہ یہ کفاران قریش، یہ سرداران مکہ، یہ کس طرح ذلیل ہوئے، کس طرح ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کس طرح یہ مجرم بن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے، اور جب حضور نے سوال کیا ہے کہ تمہارا کیا گمان ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو جواب میں کس قدر لجاجت کے ساتھ کہا ہے کہ آپ تو کریم و ابن و کریم ہیں، آپ ایک شریف انسان ہیں، شریف انسان کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، اس زبوں فن کو لطف رکھا لا تقریب عالیہ تم اليوم. بہرحال اس سے اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک نصیب ہوئی ہوگی، ان کے دلوں میں جو جلن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مرحم کا سامان کیا. تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہاں تسلی دی جا رہی ہے، یہ تسلی ابھی لفظی ہے، لیکن یہ کہ وہ تسلی بعد میں ہوئی ہے کہ جبکہ ان میں سے بہت سے 70 سردار تو ان کے بدر کے میدان میں چھیپ رہے، اور اس کے بعد جو ان کی توحید و تدبیر ہوئی ہے، جس طرح انہیں کھڑے ہونا پڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے سرنگو ہو کر، وہی بات یہاں کہی گئی. اب حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اگلی آیت پھر دیکھیے، یہ تو دل جوئی کا انداز تھا کہ تمہیں ستانے والے یہ چھٹے نہیں رہیں گے، ان پر بھی پکڑ آئے گی، اللہ کی گرفت آئے گی، اور ان نفس طرف کل شریف بڑی سخت پکڑ میں آئیں گے. دوسری آیت جو ہے آیت نمبر 5، اس آیت نمبر 4، آیت نمبر 5 ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السميع العلیم. اس میں دل جمعی کا سامان ہے، جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا وہ مقرر کردہ وقت آ کر رہے گا، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا دل جمعی، ری ایشورنس، کہ جو کوئی بھی بندہ مومن آخرت کی جزا کے لیے دنیا کے یہ مسائل جھیل رہا ہے، آخرت کی نعمتوں کے لیے دنیا کے نقصانات گوارا کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ ساری سختیاں برداشت کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی ساری امید جو ہے وہ یوم الدین اور حیات اخروی کے ساتھ وابستہ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کبھی شیطان جو ہے وسوسہ اندازی کرے، وسوسے کا اختیار تو شیطان کو حاصل ہے، اگر چین آپ کے بعد ہی لیسا لکا علیہم سلطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو کسی انسان کا اختیار نہیں دیا، وہ زبردستی کسی انسان کو غلط راستے کی طرف نہیں لے جا سکتا، اختیار حاصل نہیں، اختیار تو خود انسان کو دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر زندگی گزارے، چاہے ناشکرہ بن کر زندگی گزارے، لیکن شیطان کو وسوسہ اندازی کا اختیار دیا ہے. الذی یوسوسو فی صدور الناس، تو ظاہر بات ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں ہے آخرت آئے گی بھی کہ نہیں، ہم ادھار کا سودا کر رہے ہیں، تن من دھن لگا رہے ہیں، سب کچھ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے، اور اپنی جان جو ہے اس کی بازی ہم لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کہیں آخرت آئے گی بھی کہ نہیں. یہ جو ایک وسوسہ دغدغہ پیدا ہو سکتا ہے دل میں کسی وسوسہ شیطانی کی وجہ سے، اس پر یہاں ری ایشورنس، دل جمی کا سامان کیا جا رہا ہے. تو فرمایا وَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، جو کوئی بھی، اب اس میں خاص ایک نتیج نقطہ بھی ہے، اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہونا، یہ رجا جو ہے امید، کہ بندہ مومن جو کچھ جھیلتا ہے، برداشت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، مشقت جو ہے دنیا میں کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ جان کی بازی کھیل جاتا ہے، تو آخرت کی امید ہے. تو یہ امید موہوم نہیں ہے، اطمینان رکھو وہ دل آ کر رہے گا. من کانا یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا، فإن اجل اللہ لآت، تو وہ مطمئن رہے، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت لآت لازمن آنے والا ہے، وہ ہوا سمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. بڑا پیارا انداز ہے یہاں پر، ایک مصرع ہے کہ مر گئے ہم انہیں خبر نہ ہوئی. فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کے لیے کوئی دکھ جھیل رہا ہے، مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اور اسے معلوم نہ ہو، یہ معاملہ کم سے کم اللہ کے ساتھ نہیں، وہ تو ہر آن دیکھ رہا ہے. اے بلال، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں. وہ جو آیت میں نے پچھلی نشست میں رپورٹ کی تھی، فإنّ کا بے آئیوں نے نہ، حضور سے کہا گیا آپ صبر کیجیے، فإنّ کا بے آئیوں نے نہ، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم سن رہے ہیں. تو فرمایا انہ وہو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا ہے. کسی نے مجنون کہا ہے آپ کو، اے محمد ہم ناواقف تو نہیں. ہمارے علم میں آ گیا کہ آپ کو یہ لفظ بھی سننا پڑا ہے, کسی نے صاحب کہہ دیا آپ کو, تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے علم میں, ہمیں معلوم ہے, ہم نے سنا ہے کہ آپ کو صاحب شاعر یہاں تک کہ کذاب پر کہہ دیا گیا. یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے, ہم سن رہے ہیں. اور اے بلال جو کچھ تم پر بیت رہی ہے, یا اے خباب یہ سب اور ثبات اور استقامت سے تم نے مظاہرہ کیا, ہمارے علم میں ہے. وہ سمیع العلیم, اب اس میں بھی دیکھیے کس قدر دل جوئی ہے. ہمارا محبوب جانتا ہے کہ ہم اس کے لیے یہ مسائل کھیل رہے ہیں, اس کے علم میں ہے کہ میں نے یہ قربانی دی ہے. وہ دیکھ رہا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے, جو کچھ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے, جو تانے سننے پڑ رہے ہیں, جو طنز اور استہزاء ہو رہا ہے, جو تمسخر ہو رہا ہے, وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس سے انتہائی تسکین اور انتہائی اطمینان ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ دو آیتیں جو ہیں, ایک طرف تو یہ کہ جو لوگ تمہیں ستا رہے ہیں وہ بھی اللہ کی پکڑ میں آ کر رہیں گے, پائی پائی کا حساب ان سے لے لیا جائے گا, ہر چیز کی انہیں پوری پوری سزا مل جائے گی. ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. اور دوسری طرف تم یہ کبھی کوئی وسوسہ دل میں نہ آنے دو کہ پتہ نہیں وہ آخرت ہوگی یا نہیں, باسے بعد الموت ہے یا نہیں, وہ وقت آئے گا بھی کہ نہیں کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے, ہمیں خراتوں سے نوازا جائے گا, ہماری قربانیوں کا صلہ دیا جائے گا, ہماری ان تمام کوششوں کی تحسین ہوگی. کہیں ایسا تو نہیں کہ وقت نہیں آئے, یہ خیال موہوم ہو. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السميع العلیم. اب دیکھیے اس کے بعد پھر ایک آیت میں زجر ملامت, اور یہاں ایک خاص انداز ہے, اور وہ انداز ہے جسے شان استغنا کہتے ہیں, شان بے نیازی. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور جو کوئی جہاد کر رہا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے لیے, اپنے بھلے کو, اپنے فائدے کے لیے, اپنی عاقبت کے لیے جہاد کر رہا ہے. یہ خیال دل میں مت آنے دینا کہ تم اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. کوئی احسان اللہ پر ہے یا اللہ کے رسول پر ہے یا اللہ کے دین پر ہے, یہ کبھی خیال نہ کرنا کہ یہ جو بھی کچھ ہے یہ خیمہ تمہارے ہی کھڑے کیے ہوئے کھڑا ہے. اگر تم اپنی سپورٹ ہٹا لو گے تو یہ خیمہ گر جائے گا. اب دیکھیے یہی مضمون ہے جو سورہ حجرات میں آیا ہے, جیسے میں نے اس مضمون کے بارے میں فرمایا کیا کہ سورہ توبہ کے اندر وہ مضمون جو ہے خوب نکھر کر سامنے آیا, اسی طریقے سے یہ مضمون یہ سورہ حجرات میں آیا. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ایمان لے آئے. ظاہر بات ہے کہ یہ مدنی دور میں آیت نازل ہوئی ہے, پوری سورہ مبارک کا ہم پڑھ چکے ہیں, ہمارے منتخب نصاب کے اس کا ایک سبب میں شامل ہے, تو اس کا پورا جو ہے پس منظر آپ کے سامنے آ چکا ہے. وہ دور کے جس میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہیں لیکن وہ قانونی ایمان کے درجے تک ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے نبی, یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, وہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو ہمارے علاقے کی کولوکیل لینگویج کی ایک کہاوت ہے کہ چھوٹا چنا باجے گھنا. وہ چنا جو ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. خالی برتن جو ہے وہ آواز زیادہ دیتا ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے, دعویٰ کرتے تھے, بڑھ کر کر کرتے تھے, بلکہ احسان کرتے تھے حضور پر ہم ایمان لیا. تو یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں. وہ لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ کرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین, بلکہ اللہ کا احسان مانو, اللہ احسان کرتا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے, تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے, تو ایمان تک بھی پہنچ سکتے ہو اگر تم سچے ہو. اسلام میں بھی اگر سچے ہو تو آج نہیں تو کل ایمان کی دولت تمہیں مل جائے گی. لیکن جو شخص اسلام بھی جھوٹ موٹ کو لایا ہو, صرف فریب دینے کے لیے لایا ہو, ظاہر بات ہے اس کی رسائی ایمان تک کبھی نہیں ہوگی. لیکن خلوص کے ساتھ, دھوکہ دینے کی نیت سے نہیں, صدق کے ساتھ, صدق کے دل کے ساتھ جو اسلام لے آیا, وہ گویا کہ اس شاہراہ پر اب آ گیا ہے جس کے آخری منزل ایمان کامل ہے. تو اللہ کا احسان مانے. اسی ضمن میں وہ شیر میں نے شاید اس کو بھی سنایا ہوگا کہ منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس وضو کہ بخدمت نداش تک تم یہ اپنا احسان نہ سمجھو کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ پر کوئی احسان کر رہے ہو. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کو نہیں کہ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس وضو کہ بخدمت نداش تک اس کا احسان سمجھو اور مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا. تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. بلی اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. وہی بات یہ ہے ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ. اب اس میں شان استغنا، شان بے نیازی، یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر کوئی احسان کر رہے ہو یا ہمارے نبی پر تمہارا کوئی احسان ہے. جو کوئی جہاد کر رہا ہو، یہاں نوٹ کیجئے لفظ جہاد کو، یہ جہاد کس معنی میں؟ ابھی وہ قتال کا درجہ تو کہیں آیا ہی نہیں. وہ تو یوں سمجھیے کہ کم و بیش 8 برس بعد آئے گا. اگر یہ سن 5 یا سن 6 نبوی میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو ابھی تو یوں سمجھیے کہ 7 سال کو ابھی مکی دور کے بقایا ہے، 1.5 سال قومی، 2 سال اور جو مدنی دور کے شامل کیجیے، سب سے قتال ہوگا. لیکن جہاد تو ہو رہا ہے، تو جہاد کا جو وسیع مفہوم ہے، جو براڈ بیس ہے جہاد کا، اس کو اس آیت کے حوالے سے ذہن نشین کر دیجیے. بال اتفاق مکی صورت ہے، کسی شب کو سنے کی گنجائش ہی نہیں کہ یہ آیات مدنی ہے. پھر یہ سورہ مبارکہ تو ختم بھی ہو رہی ہے ایک ایسی آیت پر جس میں یہی لفظ جہاد آیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے لیے جہاد کریں گے، ہماری راہ میں جان فشانی سرفروشی سے کام لیں گے، محنتیں کریں گے، قربانیاں دیں گے، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھولتے چلے جائیں گے، ان کی رہنمائی فرماتے چلے جائیں گے اپنی راہوں کی طرف. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو یہ جہاد جو ہے مکی دور کا، وہ جہاد کیا ہے؟ دعوت اور استقامت. وہی سورہ حامی میں سجدہ کی آیات جو ہے 30 تا 36 جو ہمارے منتخب نصاب میں اس اول کا آخری درس ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، نمبر 1. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین، یہ نمبر 2. یہ چیزیں ہیں جو در حقیقت یہ ہے کہ جو جہاد ہے، دعوت بھی ہے اور خود استقامت ہے. پائے سماعت میں کوئی لغزش نہ آئے، کوئی تزلزل نہ ہو، ہمت کمر ہمت کسی رہے، کھڑا رہے انسان، چاہے جوابی کارروائی کی اجازت نہیں لیکن کھڑے رہنا، ثابت قدم رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. اب پھر دیکھیے میں نے عرض کیا تھا آلٹرنیٹلی یہ مضامین آ رہے ہیں، ترغیب کا انداز اور تشریف کا انداز، دلجوئی کا انداز، دلجمی کا انداز، ری ایشورنس کا انداز، اطمینان دلانے کا انداز، حوصلہ افزائی کا انداز، اور دوسری طرف زجر، ملامت، تنبیہ، تحدید، ڈانٹ ڈپٹ، دونوں برابر برابر چلے آ رہے ہیں. ابھی یہاں یہ شان استغنا کے ساتھ اگر کوئی کچھ کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں. یہاں ذرا سا اس کو بھی توجہ کر لیجئے کہ فانما یجاہد لنفسہ، گویا کہ خود غرضی جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہے. خود غرضی کا میدان صرف بدل گیا ہے، ایک طالب دنیا ہے، اس کی خود غرضی کچھ اور ہے. وہ دنیا میں دولت یا شہرت یا وجاہت یا اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. مومن بھی خود غرض ہے لیکن اس کی غرض آخرت سے وابستہ ہے، وہ وہاں اپنی نجات کا طلبگار ہے. اور اس نجات کے بارے میں جان لیجیے، 2 جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہو جائے گی، نفسی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ چاہے میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے والدین کو، میرے گھر والوں کو، خاندان کو، قوم کو، پوری نو انسانی کو جہنم میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے، تو میون جی کسی طرح مجھے نجات مل جائے. تو خود غرضی تو ہے لیکن خود غرضی وہ حالی کا مجھے یا مصرع یاد آ رہا ہے، شعر یاد آ رہا ہے کہ اے دل بشر وہ کون ہے جو خود شکار نہیں پر خود شکاریوں کے ہیں عنوان جدا جدا. اسی طرح وہ انسان کون ہوگا جو خود غرض نہیں لیکن خود غرضی کے میدان جدا ہے. ایک خود غرضی ہو رہی ہے صرف دنیا کے لیے، دنیا کی دولت، دنیا کی آسائشیں، دنیا میں وجاہت، دنیا میں اقتدار، دنیا میں جائیداد، جو بھی ہے ان تمام چیزوں کو جمع کرتے چلے جائیے، ایک اس کی غرض ہے. اور ایک یہ کہ آخرت میں اپنی نجات، اسی میں اپنے آل اولاد کی نجات، اپنے اہل خانہ کی نجات، جن سے بھی محبت ہے ان کے لیے بھی نجات، یہ سب قسم. لیکن یہ بھی تو اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے کہ آپ کو ان سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اہل عیال بھی آپ کے ساتھ فروح وریحان وجنت النعیم اس میں داخل ہو. اس پہلو سے خود غرضی تو ہے لیکن خود غرضی اور خود غرضی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اس لیے کہ ایک کی نگاہ جو ہے وہ در حقیقت آخرت پر ہے, اس کی ساری اغراض آخرت سے وابستہ, اور ایک کی دنیا جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں, اور نگاہ جو ہے الجھ کر رہ گئی اس دنیا میں, اس کی ساری اغراض بس یہی تھی. تو فرق صرف میدان کا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد للنفس, جو کوئی بھی جہاد کرے, بہت اہم ہے یہ, جن لوگوں کو بھی اللہ توفیق دے دے کسی بھی دینی خدمت میں شریک ہو, کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہو, کسی ایسی جماعت میں شامل ہو جو دین کی دعوت یا اقامت کی جد و جہد کر رہی ہو, اس میں جو شخص کام کر رہا ہے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میں اتنا کام کیوں کروں دوسرے کو نہیں کر رہے. سوال یہ کہ تم اپنے لیے کر رہے ہو. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ, جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے اس کی جواب دہی وہ خود اللہ کے حق کریں گے. جو تم پر ذمہ داری, تم اپنا سب کچھ نکال کر نہیں رکھ دو گے تو تم ناکام ہو گئے. کیا پتا کسی دوسرے شخص کی استعداد ہی کم تھی, اللہ تعالی کی طرف سے اسے صلاحیت ہی کم ملی تھی, اس نے اگر اس درجے میں بھی جو بھی کچھ اس کے پاس تھا لا کر میدان میں ڈال دیا وہ تو کامیاب ہو جائے گا, چاہے مقدار میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس سے وہ بہت کم ہو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اس وقت زیادہ دی تھی, استعداد زیادہ دی تھی, صلاحیتیں زیادہ دی تھی, اور آپ نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں نہیں لگایا بلکہ بچا بچا کے رکھا, تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز پر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اگر آپ نے بچا بچا کر رکھا ہے تو خاص جو کچھ آپ نے دیا اور لگایا وہ مقدار میں اس پہلے شخص کے مقابلے میں زیادہ ہو, آپ ناکام ہو جائیں. اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کسی کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. اب آپ کو کیا معلوم کہ اس کی وسعت کتنی ہے؟ اس اعتبار سے بڑا انڈیویجولسٹک ہونا چاہیے انسان کو, اور بڑی انڈیویجولسٹک اپروچ ہونی چاہیے. میں ہوں, میری صلاحیت ہے, جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے, جو بھی وسعت ہے, وہ وسعت چاہے جسمانی قوتوں کی شکل میں ہو, مالی وسائل کی صورت میں ہو, اب یہ مجھے تو لگانا ہے اللہ کی راہ میں, اور یہ میں سب کچھ لگا رہا ہوں, کسی پر احساس نہیں کر رہا, بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, قربانیاں دے رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, اپنا وقت ادھر لگا رہا ہوں بجائے دنیا کمانے کے, تو کسی پر احسان نہیں, اپنے لیے کر رہا ہوں, اپنے درجات جنت کے اندر بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے زیادہ حصہ واپس پانے کی سعی کر رہا ہوں. تو یہ بہت اہم ہے یہ نقطۂ نظر کہ ومن جاہد فإنما یجاہد النفس ان اللہ لغنی للعالمین, اور اس کے بعد پھر دل جوئی کا انداز, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون, اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. یہ تکفیر سیئات کا مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, حصہ دوم میں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات میں بھی مفہوم آیا ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نام اعمال میں جو دھبے ہیں ان کو دھو دیا جائے گا, سابقہ زندگی کے گناہ, کوتاہیاں, معصیتیں نام اعمال سے ان کو صاف کر دیا جائے گا. اور یہ بھی مفہوم ہے کہ سابقہ زندگی جو غفلت میں بیتی ہے اس کی وجہ سے دامن کردار پر جو داغ ہے, کوئی بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں, غلط قسم کی عادتیں جو ہیں ان کا انسان خوگر ہو گیا ہے, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا, سیرت و کردار کو بھی دھو کر صاف کر دے. تکفیر سیئات کے یہ دونوں مفہوم ہیں. اور یہاں نوٹ کیجئے کہ نہایت تاکیدی انداز ہے, لم کفرن عنهم سیئاتهم, اس لیے وہ فری ایشورنس, اطمینان رکھو, دل جمع رکھو, خاطر جمع رکھو, تمہاری یہ محنتیں, یہ قربانیاں, یہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا, بھرپور دے گا, سینکڑوں گنا دے گا, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, لازمًا دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور لازمًا بدلہ دیں گے انہیں بہت ہی بہتر احسن ان کے کاموں کا جو وہ کرتے رہے, ان کے کاموں کا جو درجہ تھا اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہم نوازیں گے. احسن یہاں پر آیا ہے ان کے مقابلے میں, احسن الذی کانوا یعملون, جو بہت احسن ہوگا ان کے اعمال کے مقابلے میں, یعنی اپنے اعمال, اپنی محنت, اپنے جد و جہد, اپنے جہاد, اپنی سرفروشی اور جان فشانی جس درجے کی تھی, اس درجے کے جس اجر و ثواب کے وہ مستحق ہوں گے, اس استحقاق سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا. بے احسن, یہ میں بعد میں اگلی نشست میں انشاءاللہ کروں گا کہ یہ دو مختلف تعبیرات قرآن مجید میں ہیں، ان میں کیا فرق ہے، فرق و تفاوت ہے. یہاں اسی پر ہم بات ختم کر رہے ہیں اس نشست میں کہ یہاں پھر ایک دلجوئی کا انداز، یہ ایشورنس کا انداز ہے کہ مطمئن رہو، تمہاری یہ قربانیاں اور تمہاری یہ محنتیں اور یہ مشقتیں جو تم جھیل رہے ہو آئے گا جانے والی نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.